وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کی اور اس کی کرسی پر ایک دست لا کر ڈال دیا. پھر اس نے رجوع کیا اور کہا، اے میرے رب مجھے معاف کر دے اور مجھے وہ بادشاہی دے جو میرے بعد کسی کے لیے سزاوار نہ ہو، بے شک تو ہی اصل داتا ہے. تب ہم نے اس کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا جو اس کے حکم سے نرمی کے ساتھ چلتی تھی جدھر وہ چاہتا تھا. دنیا میں آج تک کوئی شخص، کوئی طاقت ہوا کا رخ نہیں بدل سکتا. پانی کو تو اکٹھا کر کے اس کا رخ بدل دیتے ہیں ڈیم بنا کر، لیکن ہوا کا رخ انسان نہیں بدل سکے. سلیمان علیہ السلام کے پاس اتنی قوت تھی کہ وہ ہوا کا رخ بدل دیتے تھے، اپنی مرضی کے مطابق جدھر چاہتے کر لیتے، لیکن اس سے بھی کوئی تکبر نہیں تھا ان کو. یہ اللہ نے مجھے بتائی دی ہے، اللہ کی دی ہوئی چیز ہے. اور شیاطین کو مسخر کر دیا ہر طرح کے معمار اور غوطہ خور، ایک طرف بلند عمارتیں بنانے والے، دوسری طرف سمندر میں غوطے لگانے والے، اور دوسرے جو پابند سلاسل تھے. ہم نے اس سے کہا، یہ ہماری بخشش ہے، تجھے اختیار ہے، جسے چاہے دے، جسے چاہے روک لے. سوچیں ذرا کہ اللہ وسیع حکومت بھی دے اور ساتھ یہ آزادی بھی دے دے کہ جسے چاہو دو، جسے چاہو نہ دو. پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس شخص کی کتنی بڑی آزمائش، یعنی دولت اور حکومت بذاتے خود ایک آزمائش، اوپر سے اس اجازت کا مل جانا کہ جو چاہو اس کے ساتھ کرو، جسے چاہو دو، جسے چاہو نہ دو. پھر انسان حقدار کو حق دے اور ناحق جگہ سے اس کو روک لے، یہی تو احساس کی بلندی ہے. فرمایا، کوئی حساب نہیں، بغیر حساب. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کہیں تو پھر ہم دیکھیں کہ کیا کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی حدود میں رہے. اسی چیز میں تو انہیں اللہ کی نگاہ میں بہت بلند مرتبہ دیا. اور ہمارا حال یہ کہ ذرا کچھ مل جائے فوراً سرکشی کو اتر آتے ہیں. یقیناً اس کے لیے ہمارے ہاں تقرب کا مقام ہے اور بہتر انجام ہے. وَذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوب، اور ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کا ذکر کرو، جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے سخت تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا ہے. یعنی کہ شیطان کی وجہ سے بیماری آئی ہے، مطلب یہ ہے کہ شیطان اپنے وسوسوں سے مجھ کو تنگ کرتا ہے. ہم نے اسے حکم دیا، اپنا پاؤں زمین پہ مار، یہ ہے ٹھنڈا پانی نہانے کے لیے اور پینے کے لیے. ہم نے اسے اس کے اہل واپس دیے اور اس کے ساتھ ہی اتنے اور اپنی طرف سے رحمت کے طور پر اور عقل اور فکر رکھنے والوں کے لیے درج کے طور پر. ہم نے اس سے کہا، تنکوں کا ایک مٹھا لے اور اس سے مار دے، اپنی قسم نہ توڑ. ہم نے اسے صابر پایا، بہترین بندہ، نعم العبد، نعم العبد، انہ ابواب، اپنے رب کی طرف بہت رجوع کرنے والا، ہر حال میں، خوشحالی میں بھی اور تکلیف میں بھی. وَذْكُرْ عَبْدَنَا إِبْرَاهِيمَ، إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ، اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب علیہم السلام کا ذکر کرو، بڑی قوت عمل رکھنے والے اور دیدہور لوگ تھے. أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ، دو صفات، دو خاص نعمتوں کا استعمال، ہاتھوں کا استعمال اور آنکھوں کا استعمال، اور آنکھیں ظاہری نہیں، بصیرت. اب آپ خود سوچے، ایک شخص کو سوچ بھی اچھی ملی ہو اور کام کی قوت بھی ملی ہو تو پھر وہ اپنی زندگی کو کتنا بہترین طریقے سے استعمال کر سکتا ہے. اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ، ہم نے ان کو ایک خالص صفت کی بنا پر برگزیدہ کیا تھا اور وہ دار آخرت کی یاد تھی. یعنی ان سب لوگوں کے مقام بلند کی وجہ کیا تھی؟ کہ وہ آخرت کو کثرت سے یاد کرتے تھے. یقیناً ہمارے ہاں ان کا شمار چنے ہوئے نیک اشخاص میں ہے. اور اسماعیل اور الیسا اور ذلکفل علیہ السلام کا ذکر کرو، یہ سب نیک لوگوں میں سے تھے. ھذا ذکر وان للمتقین لحسن مآب، یہ ایک ذکر تھا، اب سنو، متقی لوگوں کے لیے یقیناً بہترین ٹھکانہ ہے. یعنی یہ تو پیغمبروں کا ذکر تھا، بعد میں یہ جو لوگ ان کے نقش قدم پر چلیں گے ان کے لیے بھی بہترین ٹھکانہ ہے. ہمیشہ رہنے والی جنتیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہوں گے. آٹومیٹک ڈورز، پہنچنے سے پہلے، داخل ہونے سے پہلے ہی کھل جائیں گے، دروازہ کھولنے کی تکلیف نہ ہوگی. ان میں وہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، خوب خوب پھل اور مشروبات طلب کر رہے ہوں گے، ان کے پاس شرمیلی ہمسن بیویاں ہوں گی، قاصرات الطرف۔ یہ جنت کی عورتوں کی خوبی ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں حساب کے دن عطا کرنے کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ یہ تو ہے متقیوں کا انجام، اور سرکشوں کے لیے بدترین ٹھکانہ ہے جہنم، جس میں وہ جھلسے جائیں گے، بہت ہی بری قیام گاہ۔ یہ ہے ان کے لیے بس وہ مزہ چکھے کھولتے ہوئے پانی اور پیپ لہو اور اسی قسم کی دوسری تلخیوں کا۔ وہ جہنم کی طرف اپنے پیروکاروں کو آتے دیکھ کر آپس میں بات کریں گے، یہ ایک لشکر تمہارے پاس گھسا چلا رہا ہے، کوئی خوش آمدید ان کے لیے نہیں ہے، یہ آگ میں جھلسنے والے ہیں۔ وہ ان کو جواب دیں گے، نہیں بلکہ تم ہی جھلسے جا رہے ہو، کوئی خیر مقدم نہیں تمہارے لیے، تم ہی تو یہ انجام ہمارے آگے لائے ہو، کیسی بری ہے یہ دائر قرار۔ پھر وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، جس نے ہمیں اس انجام کو پہنچانے کا بندوبست کیا، اس کو دوزخ کا دوہرا عذاب دے۔ اور وہ آپس میں کہیں گے، کیا بات ہے، ہم ان لوگوں کو کہیں نہیں دیکھتے جنہیں ہم دنیا میں برا سمجھتے تھے، ہم نے یوں ہی ان کا مذاق بنا لیا تھا، وہ کہیں نظروں سے وجہ ہے؟ بے شک یہ بات سچی ہے، اہل دوزخ میں یہی کچھ جھگڑے ہونے والے ہیں۔ یعنی جیسے پیچھے آپ نے پڑھا نا کہ جنت میں جانے والے آپس میں گفتگو کریں گے، اسی طرح جہنم میں جانے والے بھی آپس میں زیادہ تر تو لڑائی جھگڑا کریں گے اور کچھ اور باتیں بھی کریں گے۔ آپ قرآن پاک کو غور سے اگر دیکھیں گے تو جہاں کہیں جہنم والوں کی باہم گفتگو ہے، زیادہ تر لڑائی جھگڑا آپس کا، ایک دوسرے کو بلیم کر رہے ہوں گے، ایک دوسرے کو الزام تراشی کر رہے ہوں گے۔ دنیا بھی اس وقت جہنم بن جاتی ہے جب لوگوں کے درمیان جھگڑے ختم نہیں ہوتے اور آپس میں ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کرتے رہتے ہیں۔ اور پھر وہ لوگ کہاں ہیں جنہیں ہم حقیر سمجھتے تھے، جن پر ہنستے تھے، وہ نہیں نظر آتے، یعنی جہنم میں ہمارے ساتھ نہیں آئے، ہم تو سمجھتے تھے یہ تو گئے گزرے لوگ ہیں، یہ کہاں جنت میں جائیں گے، کہیں جنت میں تو نہیں پہنچ گئے۔ ہوتا یہی ہے دنیا میں سچائی کی رائے اختیار کرنے والوں، نیکی کا کام کرنے والوں کو لوگ حقیر ہی سمجھا کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس عموماً مال و دولت کی وہ ریل پیل نہیں ہوتی، ان کے پاس عموماً دنیا کے وہ وسائل نہیں ہوتے جن کی بنا پر لوگ ان کو معمولی سمجھنے لگتے ہیں کہ ہاں اگر یہ اللہ سے بہت پیارے ہوتے تو پھر ان کا یہ حال کیوں ہوتا۔ انسان جو کہ جاہل پرست نا، وہ دیکھتا ہے اگر دنیا میں کسی کو زیادہ نہیں ملا تو وہ سمجھتا ہے کہ آخرت میں بھی شاید اس کو کچھ نہیں ملے گا، حالانکہ دنیا اور آخرت کے پیمانے فرق ہیں۔ ان سے کہیے، میں تو بس خبردار کر دینے والا ہوں، کوئی حقیقی معبود نہیں مگر اللہ، جو لگتا ہے سب سے غالب، آسمانوں اور زمین کا مالک اور ان ساری چیزوں کا مالک جو ان کے درمیان ہے، زبردست درگزر کرنے والا۔ ان سے کہو، یہ ایک بڑی خبر ہے جس کو سن کر تم منہ پھیرتے ہو، یعنی آخرت کی بات سننا نہیں چاہتے۔ یہ ان لوگوں کا معاملہ نہیں تھا، ہمارے یہاں بھی یہی مشکل ہے، ہم مسلمانوں کے اندر بھی بہت سے لوگ ہیں جو آخرت کا تذکرہ نہیں سننا چاہتے، وہ کہتے ہیں ڈرایا نہ کرو، بہت ڈراتے ہو۔ ان سے کہو، مجھے اس وقت کی کوئی خبر نہ تھی جب ملائے اعلیٰ میں جھگڑا ہو رہا تھا، مجھ کو تو وحی کے ذریعے سے یہ باتیں صرف اس لیے بتائی جاتی ہیں کہ میں کھلا کھلا خبردار کرنے والا ہوں۔ جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا، میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، پھر جب میں اسے پوری طرح بنا دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جاؤ، اس حکم کے مطابق فرشتے سب کے سب سجدے میں گر گئے، مگر ابلیس نے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ رب نے فرمایا، اے ابلیس، تجھے کیا چیز اس کو سجدہ کرنے سے مانی ہوئی جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے؟ خلقت بیدی، تو بڑا بن رہا ہے یا تو ہے ہی کچھ اونچے درجے کی ہستیوں میں سے؟ اس نے جواب دیا، میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے۔ فرمایا، اچھا تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تیرے اوپر یوم الجزا تک میری لعنت ہے۔ وہ بولا، اے میرے رب، یہ بات ہے تو پھر مجھے اس وقت تک کے لیے مہلت دے دے جب یہ لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یعنی اس وقت تک مجھے زندگی ملی رہے بہتانے کے لیے۔ فرمایا، اچھا تجھے اس روز تک کی مہلت ہے جس کا وقت مجھے معلوم ہے۔ اس نے کہا، تیری عزت کی قسم، سب عزت کا، لأغوینہم اجمعین، میں ان سب لوگوں کو بہکا کر رہوں گا بجز تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے خالص کر لیا ہے، یعنی ان پہ میرا بس نہیں چلے گا۔ فرمایا، تو حق یہ ہے اور میں حق ہی کہا کرتا ہوں کہ میں جہنم کو تجھ سے اور ان سب لوگوں سے بھر دوں گا جو ان انسانوں میں سے تیری پیروی کریں گے۔ قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. عطل فكرة ديجي كما استبليخ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانتا اور نہ میں بناوٹی لوگوں میں سے ہوں. یعنی تبلیغ اور بناوٹ اور آرٹیفیشل سٹائل اور انداز کچھ زیادہ مؤثر نہیں ہوتا. یہ تو ایک نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے اور تھوڑی ہی مدت گزرے گی کہ تمہیں اس کا حال خود معلوم ہو جائے گا. حدیث میں آتا ہے کعبہ کرام کہتے ہیں نہینا عن التکلف، ہمیں تکلف کرنے سے روکا گیا تھا. یعنی اسلام میں سادگی پسندیدہ ہے اور بے تکلفی اختیار کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اور تکلف سے بچنے کو، یعنی تکلف کو پسندیدہ چیز نہیں، نہ تو دین کے معاملے میں اور نہ ہی عام روزمرہ زندگی میں انسانوں کے ساتھ تعلقات اور معاملات میں، کیونکہ تکلف میں سراسر تکلیف ہوتی ہے اور تکلف کی بنیاد جھوٹ ہوتا ہے. اصل میں کہ آپ وہ ہیں نہیں جو بن بن کے دکھا رہے ہیں، اور اس میں دھوکے کا پہلو بھی آ جاتا ہے. اور پھر یہ کہ تکلف انسان عموماً کس لیے کرتا ہے؟ لوگوں سے تعریف چاہنے کے لیے. تو دین کا کام تو انسان اللہ سے تعریف چاہنے کے لیے کرتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے، تو پھر تکلف کی ضرورت کیا ہے؟ اور تکلف اور ریاکاری میں بھی پھر ایک تعلق پیدا ہو جاتا ہے، کام اللہ کے لیے نہیں رہتا. اسی لیے عام طور پہ دیکھا گیا کہ لوگ بات سمجھانے کی بجائے صرف لفاظی پہ ہی زور دیتے ہیں، زیادہ بڑے بڑے لفظ بول کر اور زیادہ ردم پیدا کر کے کلام میں اپنی ڈھاک پہ جماتے ہیں، لیکن لوگوں کے پلے کچھ نہیں پڑتی بات. اور پھر یہ کہ تکلف چکے ظاہر اور باطن کا بھی ایک فرق پیدا کر دیتی کہ آپ اندر سے ہیں کچھ اور بن کچھ دکھا رہے ہیں، تو پھر یہ منافقت کی بھی ایک قسم ہو جاتی ہے. اس لیے وہ انا من المتکلفین. سورت الزمر مکی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے. یہ کتاب ہم نے تمہاری طرف برحق نازل کی ہے، لہذا تم اللہ ہی کی بندگی کرو اور دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے. خبردار، دین خالص اللہ کا حق ہے. رہے وہ لوگ جنہوں نے اس کے سوا دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں. ان کا کہنا کیا ہے؟ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تک ہماری رسائی کرا دے. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. ہم ان قبروں کے پاس کس لیے جاتے ہیں؟ کہ یہ قبر والے ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، یہ ہماری سفارش آگے پہنچا دیں. یہ تعویل بھی کوئی نئی تعویل نہیں ہے شرک کے لیے، یہ بھی اس پرانے زمانے سے ہوتی چلی آ رہی ہے. یاد رکھیے، اہل مکہ اللہ کو مانتے تھے کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. جتنا بھی دین مٹ چکا تھا، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کی پہچان موجود تھی. اس لیے تو آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا تھا؟ عبداللہ، اللہ کا بندہ. یعنی اللہ کا تصور دور جاہلیت کی شاعری میں کثرت سے ملتا ہے. پھر ان کی مشکل کیا تھی؟ ان کی خرابی کیا تھی؟ انہوں نے اللہ اور اپنے بیچ میں کچھ بت تیار کر رکھے تھے. وہ کہتے تھے کہ ہم ان بتوں کی عبادت نہیں کرتے، ہم ان کے ذریعے اللہ تک پہنچتے، ان کو وسیلہ بناتے. اس لیے وہ بتوں کے نام پہ چڑھاوے چڑھاتے کہ بت خوش ہو اور پھر ہماری نجات کرا سکے یا ہمیں بچا لے. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. اور آپ دیکھیے کہ اسی قسم کے خیالات اور تصورات ہمارے یہاں بھی پائے جاتے ہیں کہ لوگ بزرگوں کا دامن اس لیے پکڑتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں. دیکھیے کہ کوئی بھی نیک انسان ہو یا کوئی بھی اچھا انسان ہو، آپ اس کے پاس بیٹھیں، اس سے سیکھیں، علم کے ذریعے، اس کے عمل کے ذریعے آپ اللہ کا قرب پانے کے طریقے دریافت کریں. لیکن اگر آپ اس سے سیکھ کچھ نہیں رہے، اس کی صحبت اس لیے نہیں اختیار کر رہے کہ آپ اس سے کچھ سیکھیں، بلکہ اس لیے کہ ہم اس کو خوش کر دیں تاکہ یہ جب جنت میں جائے تو ہمیں بھی ساتھ کھینچ لیتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کا کام آپ کو فائدہ دے جائے؟ ویسے دنیا میں امتحان کوئی دے تو نمبر آپ کو تھوڑی ملتے، یا آپ کے کتنے بھی چاہے نمبر 100% بھی ہو تو اس کی وجہ سے، جیسے دو بہنیں ایک کلاس میں پڑھتی ہیں کہ 100% نمبر، دوسری فیل ہے، 100% والی یہ نہیں کہہ سکتی کیونکہ میرے 100% ہے اس لیے میری بہن کو بھی پاس کیا گئے. نہیں، جس کے نمبر ہیں اس کے اپنے لیے ہی ہیں. اسی طرح اگر کوئی نیک بزرگ ہے تو اس کی نیکی اس کے اپنے لیے ہے. ہمیں یشکر پڑھنا ہوا یشکر لینا، اس کا فائدہ خود اسی کو ملتا ہے. ان کے نیک کاموں کی بدولت ہم کیسے جنت پہ پہنچ سکتے ہیں. یہی وہ غلط خیال تھا جو اس دور میں بھی لوگوں کی گمراہی کا سبب بنا. ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون. اللہ یقیناً ان کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں. اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور منکر حق ہو, یعنی جس کے سامنے اللہ کی بات, اللہ کا کلام اور یہ آیت پیش بھی کر دی جائے اور پھر وہ اس کی کوئی جھوٹی تعویل کر کے وہی کرے جو کرتا ہے. اگر اللہ کسی کو بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا برگزیدہ کر لیتا, بات ہے وہ اس سے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو. وہ اللہ ہے اکیلا اور سب پر غالب, اس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے, وہی دن پر رات پر دن کو لپیٹتا ہے, اسی نے سورج اور چاند کو اس طرح مسخر کر رکھا ہے کہ ہر ایک وقت مقرر تک چلے جا رہا ہے. جان رکھو وہ زبردست ہے اور درگزر کرنے والا ہے. اسی نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا, پھر وہی ہے جس نے اس جان سے اس کا جوڑا بنایا. اسی نے تمہارے لیے مویشیوں میں سے 8 نر اور مادہ پیدا کیے. وہ تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں 3-3 تاریخ پردوں کے اندر تمہیں ایک کے بعد ایک شکل دیتا چلا جاتا ہے. یہی اللہ جس کے یہ کام ہے تمہارا رب ہے, بادشاہی اسی کی ہے, کوئی معبود اس کی سوا نہیں. پھر تم کدھر سے پھرائے جا رہے ہو؟ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں 3 تاریخ پردوں کے اندر تمہیں ایک کے بعد ایک شکل دیتا چلا جاتا ہے. اب دیکھیے کہ جب قرآن پاک نازل ہوا تھا اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں کا کچھ علم نہیں تھا. یہ آج کی سائنس نے ڈسکوریز کی ہیں جو 1400 سال پہلے اس کتاب میں باتیں بیان کر دی گئی ہیں. کیونکہ ہیومن ڈیولپمنٹ پر قرآن پاک میں بہت ساری آیات ہیں اور خاص طور پر یہ آیت کہ ایک شکل کے بعد دوسری شکل, ایک کے بعد ایک تبدیلی, تو کس طرح انسان ایک کے بعد ایک شکل میں بنتا چلا جاتا ہے اور 3 تاریخ پردوں کے اندر یہ سب کچھ ہوتا ہے. یعنی ایسی تصویر جس پر کسی انسان کی نہ نظر جاتی ہے, نہ سن سکتا ہے اور نہ دیکھ سکتا ہے. اور دیکھیے کہ لاکھوں سپرمز میں سے صرف ایک سپرم جو ہوتا ہے وہ اوون میں داخل ہوتا ہے تاکہ اس کو فرٹیلائز کر سکے, اور یہ سارا کام 72 گھنٹوں کے طویل اور مشکل سفر کے بعد ہوتا ہے. ایک سنگل اسٹیج سے شروع ہونے والی افزائش مسلسل ہوتی رہتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ ایک سیل کی ملٹیپلیکیشن شروع ہو گئی اور کس طرح اب وہ گروتھ کا عمل شروع ہو رہا ہے, اور یہ وقت مقرر تک ہوتا چلا جاتا ہے. پھر اس طرح ارے میں مادر یہ جو بلاسٹوسسٹ ہے, یہ جو گروتھ شروع ہوئی, اس طرح اللہ تعالیٰ رحم مادر کی اندرونی سطح پر چپکا دیتا ہے اس کو. اس طرح چپکتا ہے کہ ماں بھاگے دوڑے چلے پھرے وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلتا. نطفے کا اصل سائز جو ہے وہ 0.1 سے 0.2 ملی میٹر ہوتا ہے, بہت چھوٹا, جس سے پھر وہ علقہ بنتا ہے. نطفے کے علقہ میں جب بدلتا ہے تو حالت بدل جاتی ہے. علقہ کی جو شکل ہوتی ہے یہ یوں لگتا ہے شریر کی ہڈی ہو. علقہ کا لفظ عربی زبان میں لیچ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, اور اس کو آپ یوں سمجھے جیسے چنگم آپ کھاتے ہیں نا تو دانت کے نیچے رکھ کر اس کے اندر جس طرح وہ نشان آ جاتے ہیں دانت کے, کچھ اس سے ملتی جن کی شکل ہوتی ہے. اور علقہ کا مطلب چپکنے والی چیز بھی ہوتا ہے. پھر اس کے بعد مضغہ کی اسٹیج آ جاتی ہے, یعنی پہلے نطفہ تھا پھر علقہ بنا, علقہ سے مضغہ بنا, مضغہ سے پھر ہڈیاں بنتی ہیں انسان کے اندر. جب مضغہ کی اسٹیج پر پہنچتا ہے اور پھر ہڈیوں پہ گوشت چڑھتا ہے, یہ تقریباً 8 مہینے کا فطر, اور پھر مزید اعضاء کی تکمیل ہوتی ہے, اور رحم مادر میں بچے کی حالت پھر فائنل اسٹیج پہ پہنچ جاتی ہے. دیکھیے دنیا میں آ کر ہم پانی میں نہیں جی سکتے, لیکن یہاں پر پانی کے اندر بچہ حرکت کر رہا ہوتا ہے. اور 3 پردوں کا ذکر کیا گیا ہے, کتنا بے خبر ہوتا ہے انسان وہاں. کہتے ہیں کہ حالت میں انسان محسوس کر رہا ہوتا ہے, اس طرح سے سجدہ کرتے ہوئے باہر آ جاتا ہے دنیا میں. ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین. یہ سب چیزیں تو اب ہم دیکھنے کے قابل ہوئے اور ان کے نام پڑھنے کا, لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ جتنی بھی اسٹیجز قرآن نے بیان کی ہیں وہ بہت تفصیل کے ساتھ یہ سب ڈسکس ہو سکتا ہے, لیکن اس وقت موقع نہیں ہے. ان میں اور جدید سائنس میں ایک رتی برابر بھی پڑھتی ہے, جیسے آج بھی آپ نے آج پڑھی کہ یہ کتاب جو ہے والقرآن الحکیم حکمت والی کتاب ہے. اگر تم کفر کرو تو اللہ تم سے بے نیاز ہے, لیکن وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا, اور اگر تم شکر کرو تو وہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، آخر کار تم کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو، وہ تو دنوں کا حال تک جانتا ہے۔ انسان پر جب کوئی آفت آتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتا ہے، پھر جب اس کا رب اسے اپنی نعمت سے نواز دیتا ہے تو وہ اس مصیبت کو بھول جاتا ہے جس پر وہ پہلے پکار رہا تھا، اور دوسروں کو اللہ کا ہمسر ٹھہراتا ہے تاکہ اس کی راہ سے گمراہ کرے۔ دیکھیں مثلاً کوئی شخص بیمار ہوتا ہے، خوب دعائیں کرتا ہے، اوروں سے بھی کرواتا ہے، ہر ایک سے کہتا ہے دعا کرو میں ٹھیک ہو جاؤں، جب ٹھیک ہو جاتا ہے تو لوگ اس سے پوچھتے ہیں کیسے آرام ہے، لیکن وہ فلاں ڈاکٹر کی دوا لی تھی تو آرام آ گیا، کوئی اللہ کا شکر اس میں نہیں بولتا۔ اب آپ خود سوچیں، تو ایسا شخص دوسروں کو بھی کس طرح بھٹکاتا ہے، وہ کہتا ہے اچھا فلاں ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے، چلو ہم بھی وہاں چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے شفا ہے، لیکن کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ اس لیے اس طرح کے جملے جو بولنا جو ہے بعض اوقات ہم بے دھیانی میں بولتے ہیں، ایسے جملے مطلقاً نہیں بولے جاتے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے جس نے یہ راستہ بتایا اور فلاں دوا کھانے کی دیر سی کہ بس صرف اللہ کے فضل سے شفا ہو گئی۔ یہ جو ہم اپنی گفتگو میں روز شامل کرتے ہیں اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے، الحمدللہ، اللہ کی توفیق سے، اللہ کے اذن سے، یہ شرک کی نفی کرتے ہیں یہ سارے الفاظ۔ اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کیا تم ہر وقت اللہ اللہ باتوں میں کرتے ہو، ملانی بنی رہتی ہو؟ نہیں، یہ ملانی بننے کی بات نہیں ہے، یہ شرک کی نفی ہے۔ بذاکرین اللہ کثیر ہوں بذاکرات، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں، اللہ نے جنت میں جانے والوں کی صفت تو یہ بتائی، اور جب ہم کرنے لگتے ہیں تو پھر اسی پہ ہی مذاق اڑاتے ہیں۔ اس سے کہو کہ تھوڑے دن اپنے کفر سے لطف اٹھا لے، یقیناً تو دوزخ میں جانے والے۔ یہ اب ان لوگوں کو فتوے نہ لگائیں جو کوئی ایسا کہے، یہ اصل میں تو کفار مکہ ہی کی طرف اشارہ ہے کہ ان کی یہ عادات تھی، لیکن دوسروں سے خود نصیحت پکڑتے ہیں نا کہ کہیں ہم تو نہیں یہ کر رہے، اگر کسی کو ڈانٹ پڑ رہی ہے اس کام پر تو ہم اپنا بھی جائزہ لے لیں۔ کیا اس شخص کی روش بہتر ہے یا اس کی جو مطیع فرمان ہے، رات کی گھڑیوں میں کھڑا رہتا ہے، سجدے کرتا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت سے امید لگاتا ہے؟ ان سے پوچھو کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں کبھی یکساں ہو سکتے ہیں؟ کتنی فضیلت ہے اس میں ان کی، کہ اللہ کی نگاہ میں علم رکھنے والے اور نہ رکھنے والے ایک جیسے نہیں۔ اسی لیے علم دنیا کی ہر مال و دولت اور ہر چیز سے بہترین ہے۔ قرآن پاک میں یہ کہیں نہیں آیا کہ دولت رکھنے والے اور نہ رکھنے والے برابر نہیں ہیں، لیکن علم کی صفت بیان کی گئی ہے۔ نصیحت تو اپن رکھنے والے ہی قبول کرتے ہیں۔ کہو کہ اے میرے بندو، جو ایمان لائے ہو اپنے رب سے ڈرو، جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک رویہ اختیار کیا ہے ان کے لیے بھلائی ہے، اور خدا کی زمین وسیع ہے، صبر کرنے والوں کو تو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ ان سے کہیے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کروں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں خود مسلم بنوں۔ کہو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ کہہ دو کہ میں اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کروں گا، تم اس کے سوا جس کی بندگی کرنا چاہتے ہو کرتے رہو۔ کہو اصل دیوالیے تو وہی ہیں جنہوں نے قیامت کے روز اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو گھاٹے میں ڈال دیا۔ خوب سن رکھو، یہی کھلا دیوالیہ ہے، ان پر آپ کی چھتریاں اوپر سے بھی چھائی ہوئی ہوں گی اور نیچے سے بھی۔ یہ وہ انجام ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، بس اے میرے بندو میرے غضب سے بچو۔ بخلاف اس کے جن لوگوں نے طاغوت کی بندگی سے اجتناب کیا اور اللہ کی طرف رجوع کر لیا، ان کے لیے خوشخبری ہے، اس بشارت دے دو میرے ان بندوں کو جو بات کو غور سے سنتے ہیں اور اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت بخشی ہے اور یہی دانش مند ہیں۔ اس شخص کو کون بچا سکتا ہے جس پر عذاب کا فیصلہ چسپا ہو چکا ہو؟ کیا تم اسے بچا سکتے ہو جو آگ میں گر چکا ہو؟ البتہ جو لوگ اپنے رب سے ڈر کر رہے ان کے لیے بلند عمارتیں ہیں، منزل پہ منزل بنی ہوئی، غرف من فوقها غرف ملٹی اسٹوریز، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر ان کو سوتوں اور چشموں اور دریاؤں کی شکل میں زمین کے اندر جاری کیا، پھر اس پانی کے ذریعے سے وہ ہر طرح کی کھیتیاں نکالتا ہے جن کی قسمیں مختلف ہیں، پھر وہ کھیتیاں پک کر سوکھ جاتی ہیں، پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد پڑ گئی، پھر آخر کار اللہ ان کو بس بنا دیتا ہے۔ در حقیقت اس میں ایک سبق ہے عقل رکھنے والوں کے لیے۔ اب کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پہ چل رہا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس نے ان باتوں سے کوئی سبق نہ لیا ہو؟ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کی نصیحت سے اور زیادہ سخت ہو گئے، وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے، ایک ایسی کتاب جس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہیں، یعنی ان میں کنٹرڈکشن نہیں، ان میں باہم مشابہت ہے، جس میں بار بار مضامین دہرائے گئے ہیں، یعنی مختلف پیراؤں میں ایک ہی بات کو کیا گیا ہے، جیسے پیغمبروں کے واقعات آپ مختلف جگہوں پہ دیکھ رہے ہیں۔ یعنی ایک طرف کتاب میں کوئی تضاد نہیں اور دوسری طرف ایک بات کو بار بار بیان کیا گیا تاکہ لوگ سمجھ سکیں۔ اسے سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، اور پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے قرآن کا حق ادا کرنے والوں کی صفت، کہ قرآن پڑھ کر سن کر ان کے دل نرم ہوتے ہیں، پھر ان کے عمل میں تبدیلی آتی ہے اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے جس سے وہ راہ راست لے آتا ہے جسے چاہتا ہے، اور جسے اللہ ہی ہدایت نہ دے اس کے لیے پھر کوئی حادی نہیں۔ اب اس شخص کی بدحالی کا تم کیا اندازہ کر سکتے ہو جو قیامت کے روز سخت عذاب کی مار منہ پہ لے گا؟ ایسے ظالموں سے تو کہہ دیا جائے گا کہ اب چکھو مزہ اس کمائی کا جو تم کرتے رہے تھے، ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ اسی طرح جھٹلا چکے ہیں، آخر ان پر عذاب ایسے رخ سے آیا جدھر ان کا خیال بھی نہ جا سکتا تھا، پھر اللہ نے ان کو دنیا ہی کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا، اور آخرت کا عذاب تو اس سے شدید تر ہے۔ کاش یہ لوگ جانتے، ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح کی مثالیں دی ہیں کہ یہ ہوش میں آئے، ایسا قرآن جو عربی زبان میں ہے جس میں کوئی فیل نہیں، تاکہ یہ برے انجام سے بچیں۔ اللہ ایک مثال دیتا ہے، ایک شخص تو وہ ہے جس کی ملکیت میں بہت سے قرض خل کاکا شریک ہیں جو اسے اپنی اپنی طرف کھینچتے ہیں، اور دوسرا شخص پورے کا پورا ایک ہی کا غلام ہے، کیا ان دونوں کا حال یکساں ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ، مگر اکثر لوگ نادانی میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی لوگوں، یہ تمہارے ہی لیے ٹھیک نہیں کہ تمہارا ایک سے زیادہ رب ہو، کیونکہ اس میں تمہارے لیے پریشانی ہوتی۔ انکم میتون وانہم میتون ثم انکم یوم القیامۃ عند ربکم تختصمون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بھی مرنا ہے اور ان لوگوں کو بھی مرنا ہے، آخر کار قیامت کے روز تم سب اپنے رب کے حضور اپنا اپنا مقدمہ پیش کرو گے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔